الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج میں نے سورۃ اللیل کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ قرآن مجید کی یہ بڑی خوبصورت اور اہم سورتوں میں سے ہے۔ ویسے تو پورا قرآن مجید اہم اور خوبصورت ہے، لیکن ایک خاص پہلو سے کہ ایمان لانے کا پروسیس وہ کیا ہے اور ایمان میں سب سے اہم چیز کیا ہے۔ ایک جنگ جو ہے وہ مسلسل جاری رہی ہے اور اب بھی جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمل زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مختلف زاویوں سے جب ہم دین کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہو، کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اہم ہے اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمل اہم ہے، لیکن اوور آل ہمارے دین کی جو روح ہے وہ ایمان ہے، عمل نہیں ہے۔ یہ بات شاید آپ حضرات کو عجیب سی لگے کہ آج کا دور جو ہے وہ عمل کا دور ہے اور ایمان کا دور نہیں ہے، جبکہ ایمان کی اصل کے اعتبار سے ایمان، اسلام اصل میں ایمان کا نام ہے، اور ایمان پر عمل کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، عمل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے اور سیرت النبی اور سیرت صحابہ کو پڑھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال وہ ہیں کہ جو ایمان سے بھی پہلے ہیں اور وہ ایمان لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس زاویے سے دیکھا جائے تو عمل جو ہے یہ زیادہ عام ہے ایمان سے بھی، لیکن دوسرے اینگل سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کوئی شخص عمل میں کتنا کمزوری کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے ایمان کو مستحکم اور پاک ثابت کرتا ہے ہر قسم کی علائش سے اور اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو اس سے حساب کتاب ہی نہیں ہے، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کا ہے، اس کے دل میں اصل راج اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے دل میں اصل میں سمایا ہوا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سورۃ اللیل کا خاص معاملہ یہ ہے کہ اس نے ایک پروسیس کا تذکرہ کیا ہے، دو کرداروں کا تذکرہ ہے۔ پہلا کردار ایک نیک شخص کا کردار ہے اور جیسا کہ میں بات میں عرض کروں گا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ کا کردار ہے. آغاز ہوا قسموں سے. رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے, اور اس کی قسم کہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے, ان سب قسموں کو کس بات پر قسم کھائی گئی ہیں؟ یہ انا سعیکم لشتا, تمہاری کوششیں ڈائیورس ہیں, مختلف ہیں. سب سے پہلے تھوڑی جو ایک قسم کی کوششوں کا تذکرہ کیا کہ فاما من اعطا, آتا یوتی کی معنی دینا, سخاوت کرنا. تو جو کوئی بھی سخاوت کرتا ہے, واتقا, اور ڈر ڈر کے بچ بچ کے چلتا ہے, وصدق بالحسنا, اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے جہاں بھی اسے ملے, فسنیسرہ للیسرا, ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیتے ہیں, یعنی ہم اسے جنت کے موٹر وے پہ چڑھا دیتے ہیں کہ وہ جلدی سے آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے. اس کے برس کردار عطا فرمایا, ارشاد فرمایا کہ وما من بخیلا, اب بخل کیا ہے؟ یہ سخاوت کا الٹ ہے. البتہ جو کوئی بخل کرتا ہے, اپنے مال کو سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے اور انسانوں پر خرچ نہیں کرتا, اسے کہتے نا بخل, کنجوسی. اور وستغنا, بے پرواہی سے چلتا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, جو جی میں آئے کرو, پر مسوزم, سب کچھ الاؤڈ ہے, جیو, خوش رہو, خوشیاں بانٹو. یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ ایک ہی سوچ کے مظہر ہیں کہ خوش رہو, جو جی میں آئے کرو. تو اما بخیلا وستغنا وکذب بالحسنا, اور اس نے اچھی بات کو بھی جھٹلا دیا, جھوٹا قرار دیا, فسنیسرہ للعسرا, ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیتے ہیں, یعنی جہنم کے موٹر پہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ جلدی سے وہ جہنم میں جا کے گر جائے اور مشکلات کا تکالیف کا سامنا کرے. یہاں جو دو کردار آئے ہیں, ان میں سے پہلا کردار جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ کا کردار ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے ہی سے ان دونوں میں سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی, اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی. اسلام لانے سے پہلے, اسلام کے آنے سے پہلے کہہ لیجیے, وحی کے آغاز سے پہلے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی سخاوت کے لیے کہ دل کھول کر آپ حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں, غریبوں کی امداد کریں, اپنا سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا. اور حضرت ابوبکر صدیق کے دفتر فضیلت میں سخاوت کے بے شمار واقعات اسلام لانے سے پہلے بھی, وحی سے پہلے بھی, اور وحی کے بعد بھی. وحی کے بعد اولین اسلام لانے والوں میں سے جہاں خود حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال بھی ہیں غلاموں کے طبقے میں سے, اور ایمان لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے کی وجہ سے ان پر ان کی آقا نے, ان کے مالک نے تشدد کیا, اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کے آقا امیہ بن خلف سے منہ مانگے دام دے کر حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ سخاوت ہے. اور دونوں کا تفسیر فضیلت نیک اعمال سے بھرا پڑا ہے. جیسے مکے کے لوگوں نے عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کا خطاب دیا کہ سچا اور کھرا آدمی, ایسے ہی اس معاشرے نے خدیجہ بنت خوالد رضی اللہ تعالی عنہا کو الطاہرہ کا خطاب دیا, پاک باز خاتون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کوئی پاک باز ہی ہونی چاہیے تھی نا. تو سخاوت اور پاک بازی, اس لیے کہ عورت کی سب سے بڑی نیکی شوہر کی اطاعت اور پاک بازی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور دیانت دار تھے، اور حضرت خدیجہ انتہائی پاک باز خاتون تھی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے ہیں تو بڑا عجیب و غریب تجربہ تھا۔ آپ کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے ہیں، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کمبل اڑایا، پوچھا خیریت ہے، کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے سارا قصہ سنایا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی ہے، یعنی ایک اینگل سے جب آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ایک محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، تنگ دست تھے، اس لیے شاید آپ کو کوئی کام کا رشتہ نہیں ملا، 15 سال بڑی عورت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عورت آپ کے لیے تیار رکھی ہوئی تھی، بڑا میچورٹی کا ثبوت دیا، اور آپ سے کہا کہ نہیں، آپ فکر نہیں کریں، آپ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والے، اور انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ فکر نہیں کیجیے۔ اب یہ کوئی میچور عورت کہہ سکتی ہے؟ اگر کوئی ینگ عورت ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کانپتے ہوئے آئے تھے، وہ شاید چلانا شروع کر دیتی، بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا۔ اور پھر ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھ کے ڈرے، تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا وہی ناموس مجھے پھر نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی، جیسے میاں بیوی قریب ہوتے ہیں، اور پوچھا کہ اب دیکھیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہے۔ تو کہا سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی شیطان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میچورٹی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو سخاوت ہو یا عفت و پاک بازی ہو، اس میں نمبر ون خاتون حضرت خدیجہ تھی۔ اور حضرت ابوبکر کو دیکھیے، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، کس کے دوست تھے، کس کے یار غار تھے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسے سچے اور دیانتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ویسے ہی سچے اور دیانتدار حضرت ابوبکر بھی تھے۔ لہذا حضرت ابوبکر کے ایمان لانے کا واقعہ دونوں کی زبانوں سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ ہے کہ جس کسی کے سامنے بھی میں نے اپنی دعوت رکھی، اپنا پیغام رکھا، تو اس نے کچھ توقف ضرور کیا، یعنی کچھ ٹائم لیا سوچنے کے لیے، اور پھر میری تکذیب یا تصدیق کی، مجھے سچا یا جھوٹا قرار دیا، سوائے ابو بکر کے۔ ادھر میں نے اس کے سامنے دعوت رکھی اور فوراً اس نے قبول کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابوبکر کیسے اپنے ایمان کو بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے دعوت رکھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول نامزد کیا ہے، میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، میرے چہرے نے کہا، میرے دل نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے، تو میں نے فوراً تصدیق کر دی۔ اس کے مقابلے میں جو کردار آیا ہے وہ ابو لہب کا کردار ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، البتہ جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، وَاسْتَغْنَى، بے پرواہی سے زندگی بسر کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے ابو لہب کون تھا۔ رشتے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا تھا، لیکن کردار کے اعتبار سے کنجوس انسان، مال کا بھی کنجوس اور جان کا بھی کنجوس۔ بدر کی جنگ میں بڑے بڑے سرداروں نے جان دی اپنے کفر کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے مشرکوں کے لیے۔ ابو لہب، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، نظر بن حارث مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، یعنی سارے بڑے بڑے سردار خود خود جنگ میں شریک ہوئے اور جان کا نذرانہ پیش کیا انہوں نے اپنے بتوں کے لیے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ابو لہب خود شریک نہیں ہوا, اس نے کرائے کے دو فوجی بھیجے تھے. پھر یہ کہ مکہ مکرمہ میں اس کی ایک بیڈ ریپیوٹ تھی چور ہونے کی, اور وہ چوری کیا تھی, کیونکہ بنو ہاشم کعبے کے متولی تھے اور یہ مشہور تھا وہاں پر کہ اس نے کعبے کا ایک ہرن چرایا ہے, یعنی کوئی سونے کا ہرن کعبے میں چڑھاوے کے طور پہ آیا تھا اور اس نے وہ چوری کیا تھا. تو کردار کا بھی بودا اور مال کا بھی کنجوس, دل کا بھی کنجوس. اور پھر سب سے بڑی غلطی کیا کی اس نے کہ اس نے اپنے سگے بھتیجے کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. حالانکہ قبائلی معاشرہ جو ہوتا ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ نہیں ہوتا, اس میں اپنا جو ہے وہ اپنا ہی رہتا ہے, ہاں کتنا ہی غلط ہو, اور کسی دوسرے خاندان کا ویسا ہی رہتا ہے, پرایا ہی رہتا ہے, خواہ وہ کتنا ہی صحیح ہو. تو ابو جہل نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا کہ یہ بنو ہاشم میں سے ہیں اور ہماری بنو ہاشم کے ساتھ ہمیشہ سے مسابقت رہی ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے تھلے لگ جائیں. لیکن ابو لہب جو تھا یہ تو بنو ہاشم میں سے تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا تھا, لیکن اتنا بدقسمت انسان, اتنا بدقسمت انسان کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پہل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی مخالفین, نہ ابو جہل کا نام آیا قرآن مجید میں, نہ عتبہ کا, نہ نضر بن حارث کا, نہ ولید بن مغیرہ کا, کسی کا نام نہیں آیا. تذکرے آئے ہیں, نضر بن حارث کا تذکرہ بھی ہے سورہ انفال میں, ابو جہل کا تذکرہ بھی سورۃ علق میں ہے, سورۃ مدثر میں ہے, ولید بن مغیرہ کا تذکرہ سورۃ قلم میں ہے اور سورۃ کہف میں ہے, اور پھر اور سورتوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے, لیکن نام کسی کا نہیں لیا گیا. یہ ایسا بدنصیب تھا کہ قرآن مجید نے نام لے کر اس پر لعنت بھیج دی. تبت یدا ابی لہب, اور غور کیجئے چھوٹی سورتوں میں بھیجی ہے جو بچوں کو بھی یاد ہوتی ہیں, مسلمان بچے بھی سورۃ لہب پڑھ کر اس پر پھٹکار کرتے ہیں, ایسا بدقسمت انسان ہے. قرآن مجید قیامت تک رہے گا, اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا, اور اکثر مغرب کی نماز میں چھوٹی سورتیں پڑھی جاتی ہیں بلند آواز میں لاؤڈ اسپیکر پر, اس پر پھٹکار کی جاتی رہے گی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو کتنا بدقسمت انسان ہے. تو حضرت خدیجہ, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے کردار کی وجہ سے ان کے لیے ایمان لانا اللہ نے آسان بنایا اور جنت کا راستہ کھول دیا, اور اس شخص کے لیے اس کے کردار کی وجہ سے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا مشکل بنایا, اور پھر اسے مشکل کے موٹر وے پر چڑھا کر مشکل میں جا کر پھنسا دیا. دو کردار اور یاد رکھیے گا, یہ کردار آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت کا پورا قانون جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اگرچہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, لیکن کون پری کوالیفائی کرتا ہے ہدایت کے لیے واضح ہو جائے گا. ایک ہے ابو جہل کا کردار. ابو جہل اپنے کردار کے اعتبار سے اسلام لانے سے پہلے ابو لہب کا الٹ تھا, ایک ویل ریپیوٹڈ آدمی تھا. میں نے عرض کیا نا کہ ابو لہب کی ایک بیڈ ریپیوٹ تھی, ابو لہب اچھی ریپیوٹ کے, ابو جہل اچھی ریپیوٹ کے آدمی تھا, اس کی عزت تھی معاشرے کے اندر, نیک نامی تھی اس کی معاشرے کے اندر. اس سے کسی شخص نے نجی محفل میں پوچھا کہ کیا محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابو جہل نے صاف کہا کہ ہرگز نہیں. تو پوچھنے والے کہا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ہمیشہ سے ایک مسابقت رہی ہے, مقابلہ، آگے بڑھنے کی کوشش. انہوں نے خیمے لگائے تو ہم نے بڑھ کر لگائے، حاجیوں کے لیے خیمے. انہوں نے پانی پلائے تو ہم نے بڑھ کر پلائے. آج بھی جن لوگوں نے حج کیا ہے، یاد کریں کہ ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کو نظر آتا ہے کبھی حرم کے باہر آ کر کوئی بڑا ٹریلر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ جوس بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی منرل واٹر کی بوٹل سے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور حج کے موقع پر ادھر دیکھیں تو ایک ٹرالا کھڑا ہے، ادھر دیکھیں ایک ٹرالا ہے کہ لنچ باکسز جہاں پر تقسیم ہو رہے ہیں، کہیں سے پھل تقسیم ہو رہے ہیں، کہیں سے چاول تقسیم ہو رہے ہیں، کہیں سے اور کوئی چیز کھانے پینے کی تقسیم ہو رہی ہے. یعنی عرب اس کو بڑا اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، حاجیوں کی خدمت. اور وہاں کی حکومت جو ہے، جو بھی حکومت رہی ہے، وہ حاجیوں کی خدمت میں بہرحال اپنا زور لگاتی ہے. آل سعود کو اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت عطا فرمائی، جہاں انہیں خود کھایا تو بہرحال حاجیوں کی خدمت میں اور ان کے انتظامات میں بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو یہ ان کی روایت ہے. ابو جہل نے کہا کہ ہم نے خیمے لگائے، ابو بنو ہاشم نے خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے لگائے، انہوں نے پانی پلائے تو ہم نے بڑھ کے پلائے، انہوں نے کھانے کھلائے تو ہم نے بڑھ کے کھلائے. لیکن آج اگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. That's not acceptable. اس کو میں اگر آج کے پنجابی کے محاورے میں لے کے آؤں تو کیا ہے کہ جی اسی راجپوت اور آئیں، یا اسی رائیں تے جٹ، اسی ہمیشہ ان سے مقابلے تک کھلوتے ہیں. جی آج کسی جٹ نو مان لئیے یا راجپوت نو مان لئیے، یہ تو مطلب کہ یہ کسی تھلا گیا ہونا، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی شہروں میں بات آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہو گئی ہے، ابھی بھی ہے، لیکن دیہاتوں میں تو پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے یہ کاف سسٹم. گھر جو ہیں وہ جانے پہچانے ہیں، رائیاں دے گھر، گجراں دے گھر، راجپوتاں دے گھر، جٹاں دے گھر، ہے کہ نہیں ایسا ہی؟ تو دیہات میں ابھی تک وہ نظام جو ہے، خاندانی نظام، وہ انٹیکٹ ہے، اس کا تعصب بھی برقرار ہے، اس کی عصبیت بھی برقرار ہے. تو وہ نظام آپ کے ذہن میں ہوگا تو ابو جہل کی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ہمیشہ سے مسابقت رہی ہے. انہوں نے لیے کہ نیکی کا کام کیے تو ہم نے ان سے بڑھ کر کیے. لیکن اب اگر ہم محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں گے، اینڈ دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. دو کردار اور سمجھیے، ایک کردار، سوری ابو جہل کا ایک کردار تو ہو گیا نا دو میں سے، کہ یہ دو سٹیپ جو ہے حضرت ابوبکر اور حضرت خدیجہ کے ساتھ آیا، اچھی ریپیوٹ کے ساتھ، نیکی میں سبقت لے جانے والوں کے ساتھ. لیکن جو اصل سٹیپ تھا اور وہ کیا تھا، ایمان یا کفر. تیسرے سٹیپ پر وہ کانٹا بدل کر ابو لہب کے ساتھ مل گیا، تو انجام کس کے ساتھ ہوا؟ ابو لہب کے ساتھ. اس کے برعکس کردار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. حضرت عمر کا کردار کیا ہے؟ کوئی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے، نہیں کوئی معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین مقصود نہیں ہے. ایک ذرا حقیقت آپ سے شیئر کرنی ہے کہ جو شخص گھر سے اپنے شہر کے انتہائی شریف، بلکہ شریف ترین انسان کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل آئے، اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ سے زبان پر نہیں لائے جا سکتے. بعد میں ایمان لائے، وہاں ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن حالت کفر میں گھر سے نکل پڑے تلوار لے کر کہ آج میں کام کر ہی ہوں، آج میں قصہ مکائی ہوں، یہ جو بھائی بھائی کو لڑا دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، باپ بیٹے کو لڑا دیا ہے، گھر گھر میں تفریق پیدا کر دی ہے، میں کانٹا ہی نکالا ہوں، کنڈا ہی کاٹا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے حضرت نعیم، ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ راستے میں ملے اور پوچھا کدھر خیر نہ، اور آج میں کنڈا کاٹی ہوں. کس کا کنڈا نکالنے جا رہے ہو؟ کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو نعیم نے کہا کہ پہلے گھر کی تو خبر لو. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں، میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید، سعید ابن زید، وہ تو اس پر ایمان لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو مارنا ہے تو پہلے ان کو مارو پھر ادھر جانا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ عمر جیسا کیریکٹر جو ہے اس کو کتنا غصہ آیا ہوگا. اور بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے دار ارکم میں سیدھے گئے حضرت سعید بن زیاد کے گھر. اب باہر پہنچے تو اندر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, سورۃ طہٰ کی آیات تازہ تازہ نازل ہوئی تھی. حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید اور حضرت فاطمہ کو وہ آیات پڑھا رہے تھے کہ جی تازہ وہی آئی ہے. تو حضرت عمر نے باہر سے للکارا, یہ کہتے ہیں پنجابی میں تڑی آتی تیزی, ان کو پتا چل گیا کہ لو جی بھائی کو لگ گیا پتا. تو انہوں نے حضرت خباب کو تو گھر میں کہیں چھپا دیا, اور دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا. جرت کیسے ہوئی تمہیں محمد پر ایمان لانے کی, یہ وہ. بیچ میں حضرت فاطمہ آئی چھڑانے کے لیے, اپنے شوہر کو بچانے کے لیے, تو ایک تھپڑ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو بھی رسید کر دیا. عرب معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ تھا, وہ سمجھ سے باہر ہے. یعنی ایک طرف عورت کو جوتی کی نوک سے بھی کم سمجھتے تھے, کوئی حیثیت نہیں تھی. ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھینک دیا, طلاق دے دی, زندہ درپور کر دینا لڑکیوں کو. لیکن ساتھ ہی کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ مردانگی کے خلاف سمجھتے تھے. اور مرد بھی حضرت عمر جیسا, جس کے سامنے کسی مرد نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی بات نہیں کی تھی, اتنا روب اور دبدبا تھا شہر پر ان کا. تو بہن نے کہہ دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ عمر جو مرضی کر لو, اب ہم اس دین کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ ہے ایمان کی طاقت. حضرت عمر ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گئے, وہ جو سارا جوش و خروش تھا ٹھنڈا ہو گیا, اور کہا کہ کیا تم پڑھ کیا رہے تھے؟ یہ دل میں خیال آیا نا کہ یہ کیا بارود بھر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے اندر, کہ آج یہ عورت میرے سامنے بول پڑی ہے. میرے سامنے تو کوئی مکے کا جوان کبھی نہیں بولا تھا, عورت بول پڑی ہے. تو پوچھا بہن سے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے, ٹھنڈے ہو کر ذرا. تو حضرت فاطمہ کو احساس ہوا کہ کام بن گیا. تو نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں, ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے, آپ غسل کر کے آئیں پہلے. تو بس اندر سے تو ختم ہو چکے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جھٹ غسل کر لیا اور آیا, ہاں آپ بتاؤ اب پڑھاؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے. سورۃ طہٰ کی آیات پڑھی. اب چونکہ ہم تو عربی نہیں جانتے نا, ہم ان آیات کی جو حسن ہے اور جو اس میں جو کلام اللہ ہونے کا ایک پایا جاتا ہے رنگ, وہ عربی پہچان سکتا تھا. آیات پڑھی, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشا. دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب ابو جہل جو ہے وہ نیک تھا, چیریٹی ورک بھی کرتا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تو آؤٹ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیک کام کرنے والے کرتے ہوئے نیک کام, یقینا کچھ نہ کچھ ہوگی ان میں بات, آخر لال حضرت عمر ہیں, کچھ ہوتا ہے تو ملتا ہے نا. بہرحال کوئی اپیرنٹ نہیں تھا ان کا کوئی نیک عمل ہمارے سامنے, لیکن ڈائریکٹ چھلانگ لگائی, قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے, ایمان لا کر واپس گئے, تو سب کو چھوڑ گئے سوائے حضرت ابوبکر کے. اتنا اونچا مقام ملا ان کو کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیا. تو جو چیریٹی ورک ہے, خدمت خلق ہے, اس کا ایک طرف تو یہ مقام ہے کہ وہ ایمان میں بھی ہیلپ فل ہے. سورۃ بلد کا تو مضمون ہی ہے کہ انسان ایک گھاٹی عبور نہ کر پایا, اور انبی آپ کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فکر رقبت ہے, غلام کو آزاد کرنا, گردن کو چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ, یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ. غلام کو آزاد کرانا, اور قحط کے دنوں میں قرابت دار یتیم یا راہ پر بیٹھے ہوئے مسکین کو کھانا کھلانا. جب قرآن مجید اپنی باتوں کو کوالیفائی کرتا ہے تو اشک کرتا ہے انسان کہ کس طرح کوالیفائی کیا ہے, صرف کھانا کھلانا نہیں, قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا. جب انسان کو یہ خطرہ ہوگا کل پتہ نہیں میرے لیے بھی ہوگا کہ نہیں, اس وقت انسان کھانے کا دے دے. آپ نے سنا ہوگا واقعہ حضرت علی اور حضرت حسن, حضرت حسن کا اور حضرت فاطمہ کا, کہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو باہر کسی نے دستک دے دی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کے لیے دیجیے. تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے کہا رضی اللہ تعالی عنہما کہ بھائی میرا یہ اس غریب آدمی کی دعا میری خیر ہے. جب وہ لے کے جا رہے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے والے بھی دے دو میری خیر ہے. حضرت حسن نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہوں, میں بھی اس فقیر کو دوں. اور گھر میں جو لونڈی تھی اس نے کہا کہ میری روٹی بھی آپ اس کو دے دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ایسے تھوڑا ہے. تو قحط کے وقت کھانا کھلانا, قحط کے دنوں میں, اور کس کو کھلانا؟ قرابت دار یتیم کو. کسی یتیم خانے میں جا کر چندہ نہیں دینا, اپنے قرابت دار یتیم کو جس کی ماں کے بارے میں دل میں ہو کہ اس نے میری ماں کی بےعزتی کی تھی, جس کے باپ کے بارے میں ہو کہ وہ مجھ سے خار رکھتا تھا لیکن قرابت دار یتیم ہے بھتیجا, پہلا حق اس کا ہے. تو قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا قرابت دار یتیم کو یا راہ نشین مسکین کو. اس کے بعد ہے ثم کان من الذین آمنوا, پھر وہ شامل ہو جاتا ایمان والوں میں سے جو ایمان لاتے ہیں. یہ نقشہ بنائے اس کا تو ایک گھاٹی ہے جس کے سنگھائے میل کیا ہے, گردن کو آزاد کرنا, قحط کے دنوں میں یتیموں, قرابت دار یتیم اور راہ بیٹھے ہوئے مسکین کو کھانا کھلانا, یہ گھاٹی کے سنگھائے میل ہیں اور گھاٹی کے پار ایمان پڑا ہوا. تو ایسی صورتوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان پر چیریٹی جو ہے یہ فضیلت رکھتی ہے. لیکن جب آگے جا کے دیکھتے ہیں تو خاص طور پر جو چار کردار میں نے آپ کو بتائے ہیں, حضرت ابوبکر, حضرت خدیجہ کا کردار اور ابو جہل کا کردار اور ابو لہب کا کردار اور حضرت عمر کا کردار, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے. کیونکہ آگے چل کر سورۃ اللیل میں فرمایا گیا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد, ابو لہب کے بارے میں سمجھیے کہ جو مال اس نے جمع کیا تھا اس سے کسی کام نہ آیا جب وہ جہنم میں جا کے گرے گا. ان علینا للہدا, ہمارے ہی ذمے ہے ہدایت, و ان لنا للآخرۃ والاولا, اور آخرت بھی ہماری اور پہلی دنیا بھی ہماری. فانذرتکم نارا تلظا, تو میں تمہیں خبردار کر دیا ہے دہکتی ہوئی آگ سے, لا یصلھا الا الاشقا, اس میں نہیں گرے گا, اس میں نہیں پڑے گا مگر انتہائی بدبخت. وہ کون ہے؟ الذی کذب وتولى, جو جھٹلاتا اور منہ پھیرتا ہے. یعنی جب حق بات سامنے آ جائے, دل گواہی دے دے کہ یہ حق ہے, تو پھر انسان کے لیے اس وقت ایمان لانا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن اگر وہ جان بوجھ کر اس کو جھٹک کر آگے چلتا ہے کفر کرتا راستہ اختیار کرتے ہوئے, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سزا بھی بڑی سخت دیتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ بہرحال ایمان ہے. ایک انسان عمل میں ہلکا ہی کیوں نہ ہو, لیکن جب اللہ کے رسول کی دعوت سامنے آ جائے اور اس کا دل گواہی دے کہ یہ سچی دعوت ہے اسے مان لے, تو سب پچھلی کمزوریاں معاف ہو جاتی ہیں اور پھر خلوص و اخلاص کے ساتھ اللہ کی ماننا شروع کر دے, اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دے, کوئی چیز اپنے پاس بچا کر نہ رکھے, تو پھر وہ جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایمان اس کی پرائیورٹی. ہمارے ملک میں آج کل جو کھیل چل رہا ہے بلکہ ساری دنیا میں چل رہا ہے, یعنی سیکولر اسلام اور ٹریڈیشنل اسلام کی جو ایک جنگ چل رہی ہے, ٹریڈیشنل اسلام میں ایمان پرائیور ہے, عمل اس کے ماتحت ہے, اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، سب مانتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. کیوں؟ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اور آخرت کو نہیں مانتا، اس کو اگر آپ پوسٹ مارٹم کریں گے اس کا، تو وہ نیک کام چیریٹی کے کام کیوں کرتا رہا ہے؟ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین آدمیوں کا حساب پیش ہوگا، ان میں سے ایک سخی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں تمہیں ڈھیروں مال دیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، کذب تھا، تو جھوٹ کہتا ہے. انک آتیتا، تو نے مال دیا تھا لوگوں کو، لتقال سخیاً، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں. فقد قیل، وہ کہا جا چکا. اب یہاں کے لینے آئے ہو؟ لہٰذا جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا. پھر ایک شہید پیش ہوگا جو دنیا میں شہید کہلایا تھا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میں تمہیں جسم و جان دیے، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ طاقت دی. کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جنگ کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لے ترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے لڑائی کی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں. فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا. پھر ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہیں اپنی کتاب کا علم دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے کتاب کے علم کو عام کیا، لوگوں کو پڑھائی کتاب تیری تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا، لتقال قاریاً، تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم، بڑا قاری کہیں. فقط قیل، وہ کہا جا چکا ہے، لہذا اسے بھی جہنم میں ڈلوا دیا جائے گا. تو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اس کی روشنی میں آخرت پر ایمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ قابل قبول ہوگا. باقی اس ایمان کے بغیر جو بھی عمل ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے اور ایمان کو ہمارے ریشے ریشے میں جما دے، تاکہ جو ہوائیں چلیں، آندھیاں چلیں اس ایمان کو اڑانے کے لیے، لیکن یہ ایمان ہمارے دلوں میں قائم رہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.